الفاتحة. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گزارش مرحوم سید دلدار حسین زیدی ابن سید عزادار حسین زیدی اور عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات بالخصوص حاضرین کے مرحومین کے سالے صاحب کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی علا فی توحده ودنا فی تفرده الذي بغدا فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب بي حقوقهم اجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم الى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. اذن گرامی، حسب معمول ایک مسئلہ آپ کی سماعتوں کی نظر. اگرچہ جو مسئلہ بتا رہا ہوں اس کا تعلق مستحبات سے ہے، واجبات سے نہیں ہے، اور جب بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مستحبات اور واجبات تو اس کے معنی بہرحال یہی ہوتے ہیں جب ہم کسی چیز کو واجبات میں شامل کرتے ہیں یا دین کسی چیز کو واجبات میں شامل کر کے پیش کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کا obligation ہے کہ آپ کو اس سے چھٹکارا نہیں، کرنا ہی کرنا، اور اگر آپ نہیں کریں گے یعنی کوئی شخص اس کام کو انجام نہیں دے گا واجبات میں سے کسی کام کو تو وہ سزا کا حقدار ہے، وہ نافرمان کہلائے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں مستحبات کی تو اس میں پہلا جملہ اس کی وضاحت میں یہی ہوتا ہے کہ مستحبات کا مطلب یہ ہے کہ انجام دینا ذمہ داری نہیں ہے. اگر انجام نہیں دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہاں اگر انجام دے دو گے تو ثواب میں اضافہ کے باعث ہے. یہ جملہ ایسا جملہ ہے، خاص طور پر آج کل کے دور میں، کہ جہاں میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات واجبات کے بارے میں بھی اہل ایمان کے اندر کئی سارے مقامات پر اگنورنس پایا جاتا ہے. واجب ہے ٹھیک ہے، لیکن اب کیا کریں، نہیں ہو پاتا مولانا صاحب، نہیں کر پاتے ہیں، نہیں ہوتا. تو جہاں واجب میں انسان سستی کر رہا ہے، وہاں مستحبات کا تو نام لیتے ہی فوراً سمجھتا ہے اچھے تو سننا ہی نہیں ہمیں، مستحبات کون کرے گا، واجبات کے لالے پڑے ہیں یہاں پر. بہت شکریہ، صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد، بڑی نوازش، تھینک یو. تو مستحبات کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ انجام دیں گے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں انجام دیں گے تو گناہگار نہیں. لیکن ایک بات ازان گرامی میں عرض کروں، میں نے شاید رمضان میں بھی اس بات کی طرف آپ ازان کی توجہ دلائی تھی، اور پھر اس چاروں کے اس پہ ایک مرتبہ تذکرہ کریں، زندہ کریں اس بات کو، کہ مستحبات در حقیقت اس کیفیت کا نام ہے کہ جو کسی بھی عبادت میں، جو جسے کہتے ہیں چار چاند لگا دیتی، یعنی گفٹ کسی کو دینا بغیر ریپ کے اور اسی گفٹ کو ریپ کر کے دینا، اسے زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے نا. اب جو مستحبات کا مسئلہ بتا رہا ہوں اس کی وضاحت میں کروں گا مزید اس گفٹ کے حوالے سے، تھوڑی سی اور اگزامپل کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں گے. اس کے جو مستحبات ہیں وہ ہے کہ نماز میں ہر نماز سے پہلے مستحب ہے اذان کہنا اور اقامت کہنا. یہ نماز ہی کے لیے مستحب ہے، یعنی اگر نماز نہیں پڑھنی تو پھر اذان اور اقامت کسی کے لیے الگ سے کہنا مستحب نہیں. نماز کے لیے مستحب ہے کہ انسان اذان بھی کہے اور اقامت بھی کہے، اور ہر واجب نماز کے لیے، یعنی اتنا اہم مستحب ہے یہ، اور اتنا اس کی تاکید ہے کہ حتیٰ اگر آپ کی نماز قضا ہو گئی، مثلا فرض کر لیں خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے انسان کی فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلے، اور وہ دوپہر کی نماز کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، تو مستحب ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھے تو اس سے پہلے اذان کہے اقامت کہے. اتنا اہم مستحب. اب یہ جو اذان اور اقامت ہے، جب اس کو میں نے دیکھا اور اس کے کچھ مسائل فقہ کا مطالعہ کیا، مجھے معلوم ہے کہ مسائل فقہ وہ دین کا وہ والا حصہ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بڑا بور ترین حصہ ہے، ہسٹری بڑا انسان کو انٹرسٹ آتا ہے اس کو سننے میں، عقائد پر جب بات ہوتی ہے تو بڑا انسان انٹرسٹ سے سنتا ہے. لیکن چونکہ یہ مسائل فقہ انسان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور بڑی لا ہے، تو اس میں بڑا مشکلات ہوتی ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ہم سمجھیں. اذان اور اقامت کہنا مستحب ہے. پہلی بات تو یہ عرض کر دوں کہ اذان اور اقامت از ناٹ دا پارٹ آف دا پریئرز. اچھا دیکھیں، ہمارے سامنے جب آڈینس بیٹھے ہوتے ہیں، سننے والے اذان ہوتے ہیں، تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، بلکہ شاید تین طرح کے ہوتے ہیں. دو ہمیشہ ہمارے سامنے ایکسٹریمز ہوتے ہیں. ایک آدھ مومنین یا کچھ گروپ سننے والوں کا ایسا ہوگا جنہوں نے کبھی نماز سے پہلے اذان اقامت کہی نہیں، تو ان کو بڑا مزہ آئے گا سننے میں کہ ہاں. ایک وہ ہیں جو اتنا زیادہ عادی ہیں کہ ان کی نماز چاہے قضا بھی ہو رہی ہو، اذان اقامت کے بغیر وہ نماز پڑھ نہیں سکتے، کچھ اتنے پکے ہیں. اچھا، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ میں جو عرض کر رہا ہوں بار بار کہ اذان اور اقامت از ناٹ دا پارٹ آف دا پریئر، یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر بالکل نماز کبھی قضا ہو رہی ہے تو پھر حکم شریعت یہ ہے کہ جب بالکل اینڈ پہ آ گئے ہو تو مستحبات کو چھوڑ دو، کیونکہ اس وقت تمہاری واجب نماز ہاتھ سے نکل رہی ہے، مستحبات کو چھوڑ دو. تو مستحبات کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو چھوڑا جائے گا اس میں اذان اقامت کو چھوڑ دیا جائے گا، اب اذان اقامت نہیں ہے. اور مستحب حصہ بھی ایسا نہیں ہے کہ پارٹ آف دا پریئر ہے، اٹیچ دا پریئر ضرور ہے، نماز سے ملا ہوا ضرور ہے اذان اقامت کا مستحب، نماز کا حصہ نہیں. اب ایک سوال زندگی میں آیا میرے سامنے، اور اسی حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اذان کو بھی اپڈیٹ کروں، کہ بعض اوقات اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے. ایک خاتون کا فون آیا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً زندگی کے 40 سال گزارنے کے بعد، اور انتہائی دیندار گھرانے کی خاتون، کہ مولانا بچپن سے کبھی بھی ایک نماز قضا نہیں ہوئی میری، ایسے گھرانے کی، یعنی جہاں ہمارے یہاں جو اکثر سوالات آتے ہیں کہ مولانا 9 سال کی عمر میں تو ہمیں ہوش ہی نہیں تھا کہ نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، گھر والوں نے کبھی خیال نہیں کیا اور نہ ہمیں توجہ دلائی اس بات کی طرف، بچپن سے کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. لیکن اب جو نماز قضا نہیں ہوئی، وہ نماز جو سیکھی گھر میں، تو اس کا حال یہ تھا کہ اذان اور اقامت کو باقاعدہ نماز کا حصہ سمجھتی تھی. یعنی ہم زیادہ تر افراد یہی ہے، بلکہ شاید 100% افراد یہی ہیں، ہم کو پتا ہے کہ نماز کب شروع ہوتی ہے ہماری، جب ہم نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، جب اللہ اکبر کہا تکبیرۃ الاحرام کا، یہ ہماری نماز کی شروعات ہے. اس سے پہلے ہم جتنے بھی کام کر رہے ہیں، وہ نماز سے ریلیٹڈ ضرور ہے، نماز کا حصہ نہیں ہے، وضو کر رہے ہیں، لباس کو پاک کر رہے ہیں، بدن کو پاک کر رہے ہیں، قبلے کا انتظام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر جانماز بچھا رہے ہیں، یہ سب چیزیں نماز سے ریلیٹڈ ہیں، جسے ہم شرائط نماز کہتے ہیں، مقدمات نماز کہتے ہیں، لیکن نماز کا حصہ نہیں. لیکن چونکہ انہوں نے بچپن سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اپنے گھر والوں کو، اماں کو، ابا کو، جو بھی سلسلہ ہوگا گھر کے اندر، وہ دیکھا کہ نماز کا میں نماز پڑھ رہا ہوں یا نماز پڑھ رہی ہوں، اماں نے کہا، اور مصلی پہ کھڑے ہو کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان مکمل ہوئی، اقامت مکمل ہوئی، پھر نماز شروع کی. تو جو بچے نے دیکھا بچپن سے، وہ سمجھا کہ یہ نماز شروع ہو رہی اس وقت جب پہلی اللہ اکبر کہی جا رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر والی، بچے کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا اسی وقت سے. یہ خاتون 40 سال کی سن تک نماز پڑھتی رہی اور ان کی نماز کی نیت ہو جاتی تھی اذان شروع کرنے سے پہلے. یعنی شی واز کنسیڈرنگ کہ اذان اینڈ اقامت از اے پاور آف دا پریئرز. تو وہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں، وہ حصہ نہیں ہے نماز کا، وہ بالکل الگ چیز ہے. اب یہ جو اذان اور اقامت ہے مستحب ہے، اتنا امپورٹنٹ مستحب ہے کہ اگر، یعنی فرض کرنے، اب یہ ان لوگوں کے لیے کام آئے گا مسئلہ جنہوں نے آج تک اذان اقامت نہیں کی یا عادی نہیں کم از کم اذان اقامت کہنے کی. اذان اقامت کہے بغیر نماز شروع کر دی عادت کے مطابق، اور نماز شروع کرنے کے بعد خیال ہے کہ مولانا نے کہا تھا کہ بڑا ہی اہم ہے اذان اقامت کہنا، کیا کریں، اچھا آج پھر مس ہو گیا اذان اقامت. تو ایسے افراد کے لیے کہ جو کسی وجہ سے بے دھیانی میں اذان اقامت بھول کر نماز شروع کر چکے ہیں، دین کہتا ہے کہ اذان اور اقامت اتنا مستحب ہے کہ نماز کو توڑ دو، اذان اور اقامت کہو اور پھر نئے سرے سے نماز شروع کرو. یعنی عام حالات میں جس نماز کو توڑنا حرام قرار دیا گیا، اذان اور اقامت اتنا امپورٹنٹ مستحب ہے کہ اس کی خاطر نہ فقط اس حرام کو ہٹا لیا گیا، پرمیشن گرانٹ کر دی گئی، نہ فقط پرمیشن گرانٹ کی گئی، ریکمینڈیشن دی گئی، مستحب ہے کہ نماز توڑ دو، خدا کو پسند ہے کہ اس نماز کو توڑ دو نئے سرے سے. مجھے اس کو دیکھ کر ایگزامپل سمجھ میں آئی، مجھے نہیں پتا میں آپ کے ساتھ شیئر کیے کبھی پہلے یا نہیں، ہمارے یہاں پاکستان میں تو خاص طور پر ہے، اب نہیں پتا یہ امریکہ میں، میں نے سنا سلسلہ چینج ہو گیا، اب تو باقاعدہ کریڈٹ کارڈ مشین آ جاتی ہے شادی وغیرہ میں کہ کسی کو گفٹ دینا ہے تو کریڈٹ کارڈ سوائپ کروا دو اور لکھ دو کتنے ڈالرز دینے. بلکہ میں نے جگہ سنا باقاعدہ کہ اناؤنسمنٹ ہو رہا تھا کہ دیکھیں بھائی کوئی نو پیکٹ گفٹ، جو بھی آنا ہے کیش باقاعدہ لکھ کے دیا جاتا ہے. خیر پاکستان میں ابھی بھی پرانا نظام ہے، تو کوئی گفٹ لا رہا ہے، کوئی کیش لا رہا ہے وغیرہ. تو عام طور پر پاکستان میں بھی ابھی سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے کہ بھائی کیش ہی دے دو تاکہ، اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ایک دوسروں کی خوشی میں پارٹیسپیٹ ہونے کا کہ اگر کسی کے یہاں مومن کے یہاں خوشی ہے تو ٹھیک ہے ہم اپنی طرف سے یہ گفٹ آپ کو دے رہے ہیں تاکہ ہم آپ کی خوشی میں حصہ دار بننا چاہتے ہیں اور اس خوشی میں ہم پارٹیسپیشن لینا چاہتے ہیں، بہت اچھا طریقہ کار. لیکن آپ ذرا غور کیجیے گا زین گرامی کہ آپ کسی کی شادی میں گئے، اب ایک آبلیگیشن تو ہے کہ آپ کو گفٹ دینا ہے، مثال کے طور پر 500 روپے کا، 1000 روپے کا آپ نوٹ دینا چاہ رہے ہیں گفٹ کے طور پر. مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ آپ اس میزبان کے یہاں جس کے یہاں شادی ہو رہی ہے، جس دولہا یا اس کے ابا یا جو بھی آپ سے گفٹ دینا چاہتے ہیں، آپ نے جو ہے وہ سب کے سامنے 1000 روپے کا نوٹ نکالا اور تھرو کیا کہ لو تمہارا گفٹ، مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ وہ میزبان کیا کرے گا؟ میرا خیال ہے ذاتی کہ اگر اس طرح سے اس کو نکال کے دیا گیا تمہارا گفٹ، تو وہ اسی انداز سے لے گا، کہے گا واپس رکھو مجھے تمہارا گفٹ نہیں چاہیے. حالانکہ وہ پروگرام ہے، سب کچھ ہے، اور ہر ایک کو پتا ہے کہ گفٹ لینے کے لیے بیٹھے ہیں وہاں پر، آپ گفٹ دینے کے لیے آئے، آپ نہیں، آپ جیسے کئی سارے لوگ ہیں جو گفٹ دینے کے لیے آئے، وہ بھی گفٹ لے بھی رہے ہیں، سب سے ریسیو کر رہے ہیں، لیکن جب آپ نے کہا تو آپ کو اسی انداز سے واپس کہیں گے اور کہیں گے نہیں مجھے تمہارا گفٹ نہیں چاہیے. مجھے سمجھ میں آیا وہ روایت ہے جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مومن نماز پڑھتا ہے، پروردگار کہتا ہے رکھ تیرے پاس نماز، تیرے نہیں چاہیے مجھے. کیوں؟ کون سی نماز کے بارے میں کہتا ہے؟ یہ اس نماز کے بارے میں خدا کہتا ہے جو مومن اس طرح سے دیتا ہے کہ لے، یہ لے تیری نماز خدا ہے. یہ نمازیوں کی بات ہو رہی ہے، بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی، نماز پڑھنے والے کی بات ہو رہی ہے. بعض اوقات، یعنی روایت کا جملہ یہ ہے کہ بعض اوقات مومن نماز اس طرح سے پڑھتا ہے خدا کی، یہ ایگزیکٹلی پیغمبر کے الفاظ ہیں، اس طرح سے نماز پڑھتا ہے اور اس طرح سے نماز خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے جیسے انسان پرانا لباس اتار کے پھینکتا ہے. وہ لباس جو اب آخری مرتبہ پہنا اور اب مزید نہیں پہننا، بس اس کو اٹھا کے پھینک دو خدا کی بارگاہ میں. نماز بعض اوقات مومن تو خدا اس نماز کو واپس کر دیتا. افغان طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ کہ نوٹ وہی 500 کا یا 1000 کا وہی دینا ہے، لیکن اب طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس نوٹ کو ایک انولپ میں رکھا جائے گا، اور اب تو مارکیٹ میں انولپس کی ایک اقسام ہے جو مل رہی ہیں. اب میں پاکستان کی مثال دے رہا ہوں، مجھے یہاں کا نہیں پتا، لہٰذا میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ اسی پیرا میں سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو پاکستانی بنا ہی لیں. اب مارکیٹ میں جاتے ہیں انولپس لینے کے لیے، تو ایک لفافہ ہے جو 1 روپے والا مل رہا ہے، بڑا سادہ سا لفافہ، وائٹ سا جو آپ نے دیکھا ہے پرانا سا، بالکل بالکل سمپل سا سادہ سا لفافہ. دوسرا لفافہ آپ کو دکھائے گا، وہ دکاندار کہے گا صاحب یہ 2 روپے کا ہے، اس کے اندر تھوڑے سے کچھ پھول بنے ہوئے ہوں گے، تھوڑا سا کلر لفافہ ہوگا. ایک آدھ لفافہ ہوگا جس کے اندر کوئی ڈوریز بندی ہوگی گولڈن کلر کی، وہ 10-12-15 روپے کا لفافہ ہوگا. اب اذن گرامی ذرا غور کیجئے گا کہ دینا وہی 500 یا 1000 کا نوٹ ہے، لیکن جتنا زیادہ محبت ہوگی اور جتنا زیادہ انسان احترام سے دینا چاہے گا اتنا زیادہ اچھے لفافے کا انتظام کرے گا. روپے والا نہیں لے گا، 2 روپے والا نہیں لے گا، 10-15 روپے کا لفافہ لے گا. حالانکہ یہ طے ہے کہ جو سامنے والے کو کام آنا ہے وہ 1000 کا نوٹ ہی کام آنا ہے، لفافے کو بہرحال پھاڑ کے پھینک دینا. لیکن یوں سمجھ لیجئے، میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نوٹ ہے وہ واجبات ہے، جو لفافہ ہے وہ مستحبات ہیں. نوٹ جو ہے وہ اہمیت کا اتنا زیادہ حامل نہیں ہے جتنا یہ ریپنگ پیپر جو ہے اس کا جو ہے یہ بتائے گا کہ تمہیں عقیدت کتنی، محبت کتنی، کتنا پیار سے دے رہے اس تحفے کو. شاید پروردگار نے یہی کہا کہ دیکھے مومن، اگر تو جیسے ابھی شادی کے گفٹ دینے کی لائن میں لگے انسان، اور لائن میں لگنے کے بعد یاد آیا کہ بھائی انویلپ لینا تو بھول گئے. اب یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ انسان لائن میں لگا رہے، جب میزبان کے پاس پہنچے تو جیسے وہ نوٹ نکال کے اس کے ہاتھ میں دے اور کان ایسے سے سوری کہتے کہ بھائی سوری میں انویلپ لینا بھول گیا، پلیز محسوس مت کرنا. اگر آپ نے اس طرح سے کہہ کے دیا تو وہ لے تو لے گا، اب تو میرا نہیں خیال ہے کہ واپس پھینک دے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے کہیں گے سوری غلطی ہو گئی، لفافہ رہنا رہ گیا، پلیز اس کو محسوس مت کرنا، رکھ لو. لیکن ابھی بھی یہی کہا جائے گا، ریکمینڈیشن یہ ہے کہ لائن میں لگ چکے ہو لائن توڑ دو، واپس آؤ مارکیٹ سے جا کے لفافہ لو، پھر دوبارہ لائن میں لگو، زیادہ بہتر ہے. یہ خدا نے کہا کہ نماز میں اگر شروع کر بھی چکے ہو، اگر بھول گئے ہو، جان بوجھ کر چھوڑا ہے، پھر تو خدا پرمیشن نہیں دے گا نماز توڑنے کی. خیال تھا نہیں پڑھنے اذان اقامت تو پھر آپ نماز نہیں توڑنے کی پرمیشن، لیکن اگر بے دھیانی میں رہ گیا تھا تو مستحب ہے کہ اذان اقامت کے لیے نماز توڑ دو، جاؤ اذان اقامت کہو اور پھر نئے سرے سے نماز کا آغاز کرو. یہ مستحبات اور آداب میں شامل ہے. جو جملہ اصل میں کہنا تھا وہ تو رہ گیا، تو یہ جملہ کہہ دوں، وہ یہ تھا کہ ان ساری نمازوں کے لیے، واجب نمازوں کے لیے اذان اقامت تو ہے، واحد واجب نماز ایسی ہے جس کے لیے اذان اقامت نہیں ہے، وہ ہے نماز جنازہ. واحد واجب نماز جس کے لیے اذان اقامت نہیں ہے وہ ہے نماز جنازہ، بلکہ طواف کی واجب نماز کے اندر بھی نہیں ہے، لیکن خیر وہ جو عام واجب نمازوں میں انسان کی زندگی میں آتی، نماز جنازہ کے اندر جو ہے اذان اقامت نہیں ہے. اس کے لیے مستحب ہے 3 مرتبہ کہو الصلات، 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 جو پیشوا نماز پڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں. اور ایک اذان اور اقامت زندگی میں ایسی ہے جس کے اندر نماز نہیں ہے. جب بچہ پیدا ہوا اسے کان میں اذان اقامت کہی گئی، اور عام طور پر ہر اذان اقامت کے ساتھ نماز ہے، ہر نماز سے اذان اقامت ہے. تو ایک ساتھی نے کہا بڑا اچھا جملہ، بزرگ نے جملہ کہا کہ بھئی دیکھو در حقیقت یہ اذان اقامت جو ہے اس نماز کے لیے، اور اذان اور اقامت اور نماز کے درمیان میں انسان اگر کوئی کام یا تو کرتا نہیں، اور جو کام بھی کرتا ہے خالصتاً اس کا تعلق اس نماز کی تیاری سے ہوتا ہے. میں نے اقامت کہہ دی تو اس کے بعد جو تیاری ہو یہی تیاری ہے کہ بھئی سجدگاہ کا سیٹ نہیں اس کو کر دو، تسبیح رہ گئی اس کو اٹھا لو، کوئی بھی ایسا کام جو اب نماز سے ریلیٹڈ ہے بس وہی کام ہو رہا ہے. یعنی انسان کو احساس دلایا پروردگار نے کہا ہے بندے تو اگر خیال کر تو تیری زندگی اتنی ہے کہ اذان اقامت کے بعد نماز کی تیاری شروع کر دے. ایک صلوات پڑھ دیجئے گا، محمد علی محمد. عزیز گرامی، ہم نے گفتگو کی سرکار ولی عصر حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے، اور اس بات کو میں نابزین کے ساتھ کل شیئر کیا کہ زمانے کے امام کی غیبت کے دور میں، اگرچہ زمانے کے امام کی اپنی حیات طیبہ پر مجھے کچھ بات کرنے کی خواہش تھی اور ہے بھی، اور انشاءاللہ کل میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم ولادت کے واقعات کو، کل اور پرسوں انشاءاللہ تھوڑا سا ولادت کے واقعات کو بھی لیں اور امام کی کچھ حیات طیبہ کو ڈسکس کریں، اس لیے کہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ عام طور پر ہو نہیں پاتا ہے، اور اس کے بارے میں کئی سارے مقامات پر میں نے دیکھا کہ بچوں کے لیے خاص طور پر ضروری ہے کہ کچھ باتیں ڈسکس ہو جائیں. لیکن آج کے تک میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا کل کے موضوع کو ہم کنٹینیو کریں اور اس حوالے سے بات کریں کہ زمانے کے امام کے دور میں، کہ غیبت کے دور میں ہمیں کس انداز سے رہنا ہے. امام کی حیثیت طیبہ ان کو لاؤں گا انشاءاللہ کل سے، پھر اس موضوع کو بالکل ہم چھوڑ دیں گے اور سرکار پر آ جائیں گے انشاءاللہ. ممکن ہے تھوڑا سا غیبت کے حالات کو بھی ہم لیں، لیکن غیبت امام کے دور میں ہمیں کس انداز سے رسپونڈ کرنا ہے، کس انداز سے اپنے بیہیویئر کو اور اپنی طریقہ کار کو ڈیولپ کرنا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ غیبت امام کے دور میں ایک ٹائٹل ہم سب کو دیا گیا جو انتہائی اہم ٹائٹل ہے، اینڈ دی ٹائٹل از یتیم، آرفنز، یتیمان آل محمد. ہر ہر مومن کو کہا گیا کہ تم یتیم ہو، غیبت کے دور میں تم یتیم ہو. اور میں اس روایت کا حوالہ بھی دیا تھا کہ معصوم نے فرمایا کہ اس بچے کی یتیمی ہے یتیمی جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، لیکن وہ مومن زیادہ بڑا یتیم ہے جو اپنے زمانے کے امام سے دور ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ہم نے عرض کیا تھا کہ علماء کرام کو کیا کہا گیا، اور علماء کرام کے لیے جو قرآن جو قیامت میں ٹائٹل ہے، وہ روایت میں جناب سید علی پڑھی تھی، مکمل نہیں کر پایا تھا، اس کو مکمل ابھی کرنا بھی نہیں، کہ قیامت کے میدان میں بھی وہ افراد کہ جنہوں نے غیبت امام کے دور میں کسی انداز سے بھی دین کو پروموٹ کیا ہے، دین کو لوگوں تک پہنچایا ہے، دین کی تعلیمات حاصل کی ہیں، دین کی بنیادی عقائد اور بنیادی ذمہ داریاں لوگوں تک پہنچائی ہیں، اور اہل بیت کے ماننے والوں کو جمع کر کے رکھا ہے، سنبھال کے رکھا ہے، ان کے لیے مراکز بنا کے رکھیں، ان افراد کو ایک ٹائٹل دیا جائے گا، کہاں ہیں یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے. انتہائی اہم مقام. اب دیکھنا ذہن گرامی یہ ہے کہ اس یتیمی کے دور میں جو واقع یتیمی کا دور ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اگر دنیا بھر میں دیکھتے ہیں تو صاحبان ایمان کی کیفیت ہم کو نظر آتی ہے، اس کیفیت میں کس انداز سے ہمیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کے دم نے ایک بات کی تھی کہ احترام مومن کے حوالے سے، اور ہم نے کہا تھا کہ کچھ واقعات میں نبی خدا نے پیش کیے کہ اہم ترین ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کر سکیں. اگر مومن ایک دوسرے مومن کا احترام کر رہا، شاید اس یتیمی کی کیفیت کو ختم کرنے میں یہ چیز مددگار ثابت ہو. دو چیزوں کا تذکرہ میں آج اور کر رہا ہوں. ایک چیز احترام کے آگے کا مرحلہ ہے، اور وہ ہے مومنین کی امداد، مومنین کی ہیلپ، مومنین کی مدد کرنا، ان کے ساتھ زندگی کے مختلف مراحل میں کوپریٹ کرنا. اسپیشلی ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ہیلپ کرنے کی بات، تو یہ صرف فائنینشیل سپورٹ کی بات نہیں ہے، حالانکہ فائنینشیل سپورٹ بھی سب سے اہم حصہ ہے ہیلپ کرنے کا، لیکن کسی بھی اعتبار سے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مددگار ثابت ہو، کسی بھی حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، اس کی ضروریات زندگی کو مکمل کرنے کے حوالے سے، اس کی زندگی کو اپگریڈ کرنے کے حوالے سے. ایسا لگتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں، خاص طور پر غیبت کے حوالے سے، اس میں مجھے بات نظر آئی کہ، اور پھر ان روایات کے بعد جتنے مراجعین، جتنے علماء کرام کے پاس میرا بیٹھنا ہوا، اس لیے کہ تقریباً زندگی ہم نے ایک 15-20 سال گزارے حوزہ علمیہ قم میں، خاص طور پر نجف جانا ہوا مراجعین کرام کے پاس، تو جب بھی مراجعین کرام کے پاس ہم جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ، تو ایک تو درست کا سلسلہ ہے، درس پڑھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، وہ تو اپنی باتیں، وہ تو فقہ اصول چل رہا ہے ساری کی ساری بات. لیکن عام طور پر اگر کسی مومن کی ملاقات ہوتی ہے، تو ایک مومن کیا کہتا ہے ایک مرجع سے؟ وہ یہ درخواست کرتا ہے کہ قبلہ کچھ نظیر فرما دیجیے. اب ایک مومن زندگی میں ایک مرتبہ اس کی ملاقات ہو رہی ہے ایک مرجع کے ساتھ، اور وہ بھی 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ 8 منٹ 10 منٹ کا ٹائم لے کے جا رہا ہے، تو مرجع بھی کیا بتائے گا، اور یہ مومن بھی بےچارا کیا سیکھے گا اس 8-10 منٹ کے اندر؟ پورے کا پورا دین تو نہیں سکھا سکتا. تو اکثر مقامات پر علماء اور بزرگان کے پاس جب میں گیا، اور میں نے دیکھا کہ ان سے کچھ بات کی ہے، کسی مومن نے بات کی، تو اکثر جو جملہ نظر آیا وہ یہ نظر آیا کہ دیکھو، غیبت کے دور میں صاحبان ایمان کی ذمہ داری ہے کہ جتنا ہو سکے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام، اہم ترین ذمہ داری ہے غیبت کے دور میں. یعنی مجھے یہ نہیں نظر آتا مرجع کہتا ہوں نظر آیا کہ دیکھو بھائی، غیبت کے دور میں تو نمازیں پڑھنا شروع کر دو. وہ کرنا ہی کرنا ہے. یعنی مرضی جانتا ہے کہ جو مومن اٹھ کر زیارتوں کے لیے یہاں تک آ گیا، وہ نماز انشاءاللہ یقیناً پڑھتا ہوگا. جو سیگمنٹ جس کے بارے میں اندازہ ہے کہ مس ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ دیکھو، تمہاری ذمہ داری غیبت کے دور میں کہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رہو. ایک تو ویسے ہی تم اخلیت کے اندر ہو، ایک تو ویسے ہی تم دنیا میں اتنے کم ہو، ایک تو ویسے ہی دنیا ہر طرح سے تم پر وغا کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، ظلم کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، تم کو پریشان کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، تم کو تکلیفیں دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے، اور اس کے بعد بھی کیفیت یہ ہو کہ مومن مومن کے ساتھ تکلیف دے سلوک کرے، تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی. اہم ترین چیز امام نے اور ائمہ مراجع نے کرام نے فرمائی ہے کہ غیبت کے دور میں مومن مومن کا ساتھ دے. اور مجھے نظر آتا ہے کہ ائمہ طاہرین نے اس بات پر اتنا زیادہ اصرار کیا، یعنی خاص طور پر چھٹے امام کے بعد کے جو واقعات ہیں، کیونکہ چھٹے امام کے بعد جو حالات شروع ہو گئے تھے، وہ والے حالات تھے جو بنو عباس تخت حکومت پر آ گئے تھے. اور بنو عباس کے مظالم و مظالم میں اگر ہسٹری کا مطالعہ کریں، تو تاریخ نے جملہ لکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ صحیح لکھا ہے، کہ بنو عباس نے بنو امیہ کے مظالم بھلا دیے. بنو امیہ بہرحال دشمن بن کر آئے تھے، بنو عباس بہرحال دوست بن کر آئے تھے. بنو عباس نے نعرہ ہی لگایا تھا بنو فاطمہ کا حق دلانے کا،
اہل بیت اطہار کو حق دلانے کی. لہٰذا وہ جانتے تھے کہ اہل بیت اطہار بھی کون ہے, یہ بھی جانتے تھے کہ اہل بیت کے ماننے والے کون ہیں. تو بنو امیہ کے سامنے شاید تقیہ پھر بھی آسان ہو جاتا تھا, بنو عباس کے سامنے تقیہ بھی آسان نہیں تھا. اور شاید یہی راز ہے, یعنی آپ دیکھیے کہ بنو امیہ میں بنو عباس میں ایک فرق ہے مظالم ڈھانے کے حوالے سے. ایک جملہ صرف چاہ رہا ہوں کہ اپ گریڈ کر دوں آپ کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے مظالم میں ایک فرق ضرور ہے کہ بنو امیہ کے دور کے ائمہ جتنے بھی ہیں ان کو بہرحال مدینہ منورہ کی زمین نصیب ہو گئی. مولا کائنات صرف وہ خلافت کے دور میں ان کو جانا پڑا, کوفے اور نجف میں شہادت کے بعد نجف میں دفن کیا گیا. تو ایک مولا کائنات مدینہ سے باہر ہیں, اور ایک سرکار سید الشہداء. یہ خاص کربلا پہلے سے پلان تھی, شاید میں کہتا ہوں خلقت عالم سے پہلے پلان تھی, جو روایتوں کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے. وہ سرکار سید الشہداء کو کربلا کے میدان میں جانا پڑا. اس کے علاوہ پیغمبر اکرم مدینہ منورہ میں, جناب سیدہ مدینہ منورہ میں, امام مشتبہ مدینہ منورہ میں, امام سرکار زین العابدین مدینہ منورہ میں, امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, یہ سارے کے سارے ائمہ طاہرین دیکھیں آپ مدینہ منورہ میں. اور ادھر بنو امیہ کی حکومت اسٹیبلش ہوئی, اور ساتویں امام سے لے کر گیارہویں امام تک. اب دیکھیں کسی امام کو حتیٰ مدینہ منورہ کی زمین تک نصیب نہیں ہوئی. یعنی اپنے پاس بلا بلا کر انہوں نے جو ہے ائمہ طاہرین کو شہادت سے ہمکنار کیا, اور اتنا تکلیفوں میں. بلکہ آٹھویں امام کا دور تو وہ دور کہ جب آٹھویں امام کو کہا گیا غریب الغربا. یہ خود ایک مصائب کا انداز ہے کہ آخر کیوں ایک امام کو غریب الغربا کہا جائے. تو بنو امیہ کے مظالم اور مصائب اتنے زیادہ سخت مظالم اور مصائب تھے. اس دور میں دیکھتا ہوں چھٹے امام کے بعد جو حالات ہیں اس میں ائمہ کا انداز تقریباً چینج ہو چکا تھا. خاص طور پر صاحبان ایمان کی امداد کرنے کا, صاحبان ایمان کی ہیلپ کرنے کا. یعنی کئی سارے واقعات ایویڈنس کے طور پر میرے پاس ہیں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دو واقعات کو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. میں ایک واقعہ لے رہا ہوں ساتویں امام کی زندگی سے, ایک واقعہ لے رہا ہوں دسویں امام کی زندگی سے. اس کے فوراً بعد مجھے آنا ہے ایک اور چھوٹے سے موضوع پر, اور پھر گفتگو کو مکمل کرنا ہے. وہ بڑی رفتار سے جا رہا ہے. ساتویں امام کی زندگی میں جو واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے, یعنی ویسے تو کئی سارے واقعات ہیں اور ایک سے زیادہ واقعات ہیں ساتویں امام کی زندگی کے. اچھا ساتویں امام وہ جن کے بارے میں میر انیس نے ایک جملہ لکھا. خیر ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ مجالس اعظم میں ابھی بھی ائمہ طاہرین مولا کائنات کی زندگی اور ان کے حیثیت طیبہ کو بڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جاتا ہے, خاص طور پر مولا کائنات کی زندگی اس حصے کو جس کا تعلق خالصتاً فضائل سے. خاص طور پر اسلامی جنگوں کے اندر مولا کائنات کی شجاعت کے جو واقعات ہیں واقعاً اس قابل ہیں کہ ذکر کیا جائے. مومن انہیں سنے, اسے خوش ہو اور اپنے علم میں اضافہ کرے کہ بدر کے میدان میں کیا ہوا, اور احد کے میدان میں کیا ہوا, اور خندق و خیبر کے میدانوں میں کیا ہوا, اور مولا کائنات کس انداز سے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائیں. واقعاً جو اقبال کو کہنا پڑا کہ اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ایک ضرب ید اللہ, تو واقعی وہ ضرب ید اللہ ہے اسلام کا حصہ, ورنہ واقعی نہیں اسلام میں کچھ نہیں بچے گا. دل کرتا ہے کہ مولا کے فضائل سنیں. لیکن اس کے بعد جو مولا کائنات کی عملی سیرت کے حوالے سے نہج البلاغہ کتنا پڑھی جاتی ہے ہمارے یہاں؟ بہت کم. اور اس کے بعد جب حالات پہ بات آتی ہے تو ائمہ طاہرین کی زندگیاں بہت کم ہمارے سامنے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو میرا پہلا سال تھا آج سے چار سال پہلے معصوم میں, جب میں نے چوتھے امام کی حیثیت طیبہ کو کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا, لیکن اس وقت مجھے اتنا اندازہ بھی ہے کہ شاید میرے سامنے مومنین کی تعداد آپ عزیزان جتنے بیٹھے ہیں اس میں آدھے ہوتے تھے. بہت سخت برف باری کا موسم تھا اور شاید مجھے بھی کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. ابھی بھی خیر صحیح ہے, لیکن یہ کہ اس وقت بہت کم تعداد ہوتی تھی اور سخت انتہائی سخت برف باری تھی. تو اس وقت میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا چوتھے امام کی حیثیت طیبہ کو. لیکن باقی ائمہ طاہرین کی زندگیاں, ساتویں امام کی زندگی کیسے گزری, کیا واقعات تھے, کیا وہ حالات ہیں جن میں امام نے زندگی گزاری, آٹھویں امام کے حالات کیا تھے, نویں امام کے حالات کیا تھے, بہت کم لوگوں کو معلوم. ساتویں امام کے بارے میں اتنا تو بہرحال ہر ایک نے سنا ہوا ہے, اس لیے کہ میر انیس کا یہ جملہ عام طور پر پڑھا جاتا ہے. مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی, زندان میں جوانی اور پیری گزر گئی. چودہ سال کا عرصہ میرے مولا ساتویں امام نے, انہیں دیکھیں واقعی سخت ہے کہ چودہ سال کا عرصہ امام کی زندگی کا زندانوں کے اندر اور جیل کے اندر گزرا. یعنی تبلیغات تو اپنی جگہ, دین کا پیغام پہنچانا اپنی جگہ, خود گویا کہ انسان کی امام کی زندگی جو ہے وہ تہی شدید تکلیف کے عالم میں گزار رہی ہے شام اپنا بغداد کے زندانوں کے اندر. چودہ سال امام نے زندان میں گزارا. ان حالات میں جب بھی امام کو موقع ملا, ایک شخص ہمارے سامنے آتا ہے, ایک کردار ہمارے سامنے آتا ہے, اور ایک سمبولک کردار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی صاحبان ایمان کو اس کردار تک پہنچنا چاہیے, اور وہ کوئی اور کردار نہیں جناب علی بن یختین کا کردار. علی بن یختین کون ہے؟ علی بن یختین جناب یختین کا بیٹا, اور یہ انتہائی پکا مومن ہے, لیکن بہت ہائی پروفائل کا مومن ہے. آج کل کے زمانے میں اگر ہم بات کریں تو انتہائی ہائی پروفائل کا مومن، یعنی اتنے ہائی پروفائل کا مومن ہے کہ جب چھٹے امام کی زندگی اس دنیا سے امام نے جامع شہادت نوش فرمایا اور اس کے بعد جب ساتھ امام کا دور امامت کا آغاز ہوا اور بنو عباس کی طرف سے منصور دوانقی ختم ہوا اور اس کے بعد ہارون رشید کا دور آیا اور ہارون رشید کے دور میں آ کر ایک طرح سے بنو عباس کی حکومت مکمل طور پر اسٹیبلش ہو گئی اور بغداد کو دارالخلافہ بنایا گیا، تو بغداد کے اندر ہارون رشید نے جب پورے عالم اسلام کو دیکھا، جو سخت ترین دشمن اہل بیت اطہار کا، ساتھ امام کا قاتل بھی یہی ہارون رشید، لیکن جب پورے عالم اسلام کو دیکھا، پیوری بیوروکریسی کو دیکھا، تو اسے نظر آیا کہ اگر میری خلافت میں یا میرے بادشاہت میں وزیر اعظم کی پوسٹ کے لیے کوئی سوٹ کرتا ہے تو یہ بندہ علی بن یقطین ہے، اور اس نے علی بن یقطین کو آفر کیا کہ تم آ جاؤ تم نظام سنبھالو. اور اذان گرامی جو بات میرے اعتبار سے اہم ہے، خاص طور پر زمانے امام کی غیبت کے دور کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، خود زمانے کے امام کی غیبت کے اندر بھی، خود زمانے امام کی جو ہے ولادت کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھا گیا، انتہائی شدت کے ساتھ پروردگار عالم نے جو معجزات ائمہ طاہرین کو اور پیغمبر اکرم کو عطا فرمائے اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اور ہر مقام پر پروردگار عالم معجزہ دکھانے کی طاقت اور صلاحیت بھی رکھتا، لیکن جو نظام پروردگار نے بنا کے دیا ہے اس کے اندر قدم قدم پر معجزہ کا استعمال نہیں کیا گیا جب تک کہ معجزہ پیش کرنے کی ضرورت نہ آ جائے، جب تک ضرورت نہیں آئے گی تب تک پروردگار معجزے کا استعمال نہیں کرے گا، تب تک ائمہ طاہرین معجزے کا استعمال نہیں کریں گے. لہذا زمانے کے امام کی ولادت کو انتہائی مخفی رکھا گیا. انشاءاللہ کل میں ولادت کے واقعے کو لوں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا زیادہ مخفی رکھا گیا اس کو، کتنا زیادہ چھپا کر رکھا گیا. بظاہر ہو سکتا تھا کہ معجزہ ٹھیک ہے جو بھی ہوگا ولادت ہو گئی آؤ جس کو جو کچھ کرنا کر لو، کوئی زمانے کے امام کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. نہیں، علی بن یقطین وہ انسان ہے کہ بنو عباس کی حکومت کے انتہائی اسٹرانگ سیٹ اپ کے باوجود جب کوئی مومن چھپا ہوا نہیں ہے، علی بن یقطین کے بارے میں پوری بیوروکریسی اور اسپیشلی ہارون رشید کا دربار اور خود ہارون رشید اس بات پر مطمئن ہے کہ یہ اہل بیت کا شیعہ ہے ہی نہیں. یعنی کمال کی بات یہ ہے، اتنا اسٹرانگ شیعہ ہونے کے باوجود بظاہر انداز یہ کہ ہر ایک کا خیال یہ ہے کہ یہ شیعہ نہیں ہے، اہل سنت سے تعلق ہے اس کا. اور علی بن یقطین نے صرف ایک کام کیا، ہارون رشید کو آفر کو ایکسپٹ کرنے سے پہلے امام کی خدمت میں آیا، ساتھ امام کی خدمت میں، کہنے لگا مولا یہ بات ہے، میں بہت کھل کر بات نہیں کر سکتا لیکن یہ بات ہے، کیا کرنا. اور اس وقت ہمارے ساتھویں امام علی بن یقطین کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی بن یقطین تم اگر میرے لیے ایک بات کی ضمانت لو میں تمہارے لیے ایک بات کی ضمانت دینے کو تیار ہوں. کہا مولا کیا ضمانت؟ کا ضمانت یہ لو کہ ٹھیک ہے ہمیں معلوم ہے اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے سخت ترین مصیبت ہے، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. جن علی بن یقطین کے بس میں نہیں ہے کہ شیعوں کے قتل و غارت گری کو روک دے، یقیناً پاسبل نہیں، ہاں منیمائز ضرور کر سکتے ہو، جہاں تمہارے بس میں ہو کسی مومن کی ہیلپ کرنا، جہاں تمہارے بس میں ہو کسی مومن کی مدد کرنا، وہاں تم اگر مومن کی مدد کرنے کو تیار ہو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دینے کو تیار ہوں. یہ ہے علی بن یقطین کا ٹھیک ہے مال. اور جاتے ہیں دربار میں ہارون رشید کے، اور کس انداز سے امام نے بچایا ہے علی بن یقطین کو، کس انداز سے معجزے ہوئے ہیں، مجھے اس واقعات میں تفصیل میں نہیں جانا ورنہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ اس میں نکل جائے گا، کہ کیسے کیسے وقت پر علی بن یقطین کے بارے میں چغلی کھائی گئی اور اس کے بارے میں جو ہے وہ انفارم کیا گیا، اور ہارون رشید نے کس انداز سے چیکنگ کرنے کی کوشش کی، اور آخر تک جو امام کے معجزات تھے، اب یہاں پر معجزات کا موقع تھا، اور امام نے کس انداز سے علی بن یقطین کو انفارمیشن دیتے رہے، انفارمیشن آتی رہی علی بن یقطین کے پاس، پلان ہوتا رہا، اور علی بن یقطین ہمیشہ یوں سمجھ لیجئے کہ آخری منزل پر پہنچتے پہنچتے دوبارہ پلٹ کر آ گئے اور بچ گئے، سیو ہو گئے. لیکن ایک وقت ہے کہ اس امام موسیٰ کاظم نے علی بن یقطین جیسے مومن اور اس جیسے صحابی کو ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، چہرہ موڑ لیا، بغداد سے نکل کر حج کے سفر میں آ رہا ہے، اور اس دور میں اور باقاعدہ وزیر اعظم ہے پورے عالم اسلام کا، تو اس کا پروٹوکول کیا ہوگا، جاسوس کتنے ساتھ میں ہوں گے، اور مکے میں آنے کے بعد مدینہ منورہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، امام کے در دولت پر حاضر ہوتا ہے، اور ادھر امام نے اس کو دیکھا، امام نے کہا بات کرنے کو تیار نہیں ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ یو، ختم. شاید اتنے بڑے پروفائل کا مومن، دیکھیں بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے اسٹیٹس کو بہت زیادہ بلند سمجھتا ہے تو اہل بیت کے اثر سے بھی کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے بہت کچھ آتا ہے، لیکن یہ مومن اتنی بڑی پوسٹ پر ہے، پورے عالم اسلام کا وزیر اعظم، امام کے دولت کا دور بیٹھ گیا، اگر اس در سے ٹھکرا دیا گیا تو پھر دنیا میں کوئی در نہیں ملنے والا، بیٹھ گیا. کسی کام سے امام باہر آئے، قدموں پہ سر رکھ دیا، کہا مولا جو خطا ہو گئی معاف کر دیں، یعنی یہ بھی نہیں پوچھا کہ خطا ہوئی کیا، اتنا تو طے کہ کوئی خطا ہوئی مولا اس لیے ناراض ہے. کمالا جو خطا ہوئی معاف کرتا ہے. امام نے کہا نہیں ہو سکتا معاف. کمالا کیا بات ہے؟ کہا تم نے کوفے میں ایک مومن کا دل دکھایا. ابراہیم جمال اونٹ چلانے والا ایک مومن. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ لو پروفائل کا مومن تھا اس لیے کہ اونٹ کا جب تذکرہ آج کل کی دنیا میں آتا ہے تو ایک انتہائی غربت کا تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے. اس دور میں اونٹ صاحب اونٹ ہونے کا مطلب یہ کہ جیسے آج کل کے دور میں کوئی صاحب مرسیڈیز. اس زمانے میں اونٹ سب سے زیادہ ہائی کلاس سواری ہوتی تھی. اب یہ نہیں پتا کہ ابراہیم جمال کا کیا اسٹیٹس ہے, لیکن بہرحال اتنا اسٹیٹس ضرور ہے کہ اس کو باقاعدہ علی بن یقطین سے کام پڑ گیا. علی بن یقطین کے پاس گئے. کسی وجہ سے علی بن یقطین نے شاید مصلحت کی وجہ سے اسے, اس لیے کہ امام سے تو کمٹمنٹ تھا لہذا کر تو نہیں سکتے تھے کسی کے ساتھ توہین, لیکن کسی وجہ سے بھی امام علی بن یقطین نے اس کو واپس کر دیا, ملاقات سے انکار کر دیا, اس کی انسلٹ کر دی. اب یہ بات صرف علی بن یقطین اور ابراہیم جمال کو معلوم ہے, کسی اور کو معلوم نہیں ہے. امام نے کہا تم نے ابراہیم کی جو انسلٹ کی ہے میں اس کے ساتھ تم سے ملنے کو تیار نہیں ہوں. سمجھ میں آ گیا فوراً کہ میں نے کیا کیا تھا. کہا کہ مولا میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور کوفے جا کر اس سے بھی معافی مانگوں گا, لیکن ابھی میں مدینہ میں ہوں وہ کوفے میں, آپ اس وقت ناراضگی ختم کر دیجئے. امام نے کہا نہیں, جب تک وہ ختم نہیں ہوگی ناراضگی تب تک میں تم سے ناراضگی ختم نہیں کر سکتا. کمالا میں کیا کروں؟ ہاں احما کے پاس اگر آ جاؤ ایک مرتبہ تو مشکلات کا حل سب کچھ ملے گا. امام نے کہا دیکھو تم چاہتے ہو شام ہوگی سورج ڈوبے گا جنت الوقی میں چلے جانا, وہاں تمہیں ایک سواری تیار ملے گی, اونٹنی تیار ملے گی, اونٹ تیار ملے گا, اسے بیٹھ جانا, وہ تمہیں گوفہ پہنچا دے گا. ٹھیک ہے مولا, سمجھ میں آ گیا کیا کرنا ہے. اور پھر امام نے یہاں پر معجزہ دکھایا کہ آتے ہیں علی بن یقطین جنت البقیع میں, اونٹ یا اونٹنی سواری تیار ہیں, علی بن یقطین سوار ہوتے ہیں, اونٹ نے چند قدم چلے اور مدینہ کی گلیاں ختم ہوئی, کوفے کی گلیاں نظر آنا شروع ہوئی. یہ ہے اعجاز امامت, یہ ہے تیول عرض. اگر جانور بھی امام کے راستے پر چلنے لگے تو زمین اس کے راستے پیروں میں سمٹنے لگتی ہے. کاش مومن اس انداز سے آگے بڑھ جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کوفے کی گلیاں نظر آئی اور علی بن یقطین کو شاید راستہ نہ بتاؤ کہ ابراہیم جمال کا گھر کہاں پر ہے, جانور کو معلوم ہے کہ میری منزل کہاں پر ہے. عین اس دروازے پہ لا کے اسے روک دیا, یہ اترا دفناک کیا. اب بڑا مختصر کر رہا ہوں اسے کہ وقت بہت رفتار میں جتنا کوشش کر رہا ہوں شارٹ کرنے کی اتنا زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سوئیاں جو ہے بڑی رفتار سے چل رہی ہیں اور مجھے بہرحال ختم کرنی پڑی. دروازے پر دقل بات کیا, اندر سے آواز آئی کون؟ جواب دیا علی بن یقطین. یعنی کیا حالت ہوگی انسان کی. یعنی مثال کے طور پر مجھے نہیں پتا, یعنی سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں اس کو, آپ پلیز محسوس مت کیجیے گا. مجھے تو یہاں کے لوگوں کے نام بھی نہیں معلوم, مجھے صرف باراک اوباما صاحب کا نام معلوم. فرض کریں آپ کے دروازے پہ نوک ہو اور آپ کہیں کون, اور جو اندر سے باہر سے جواب ہے باراک اوباما کھڑا ہوا گھر پہ دروازے پہ, کیا حالت ہوگی. ہے نا ایک عجیب سی کیفیت ہوئی کہ کون آ گیا. یعنی یہاں کے گورنر کا نام نہیں معلوم, شاید میں وہ والی مثال دے دیتا. گھبرا گیا ابراہیم جمال, علی بن یقطین اور میرے دروازے پر. کہاں ابراہیم دروازہ کھولو ضروری کام ہے تم سے. اچھا ناراضگی بھی دل میں ہے کہ اس نے میرا دل دکھایا, اس نے میرے ساتھ کام نہیں کیا, اس نے میرے جو ہے وہ مشکل وقت میں مدد نہیں کی. دروازہ کھولا باہر آیا, کہا خیر تو علی بن یقطین تم میرے دروازے پر کہاں, کیا بات ہے بتایا. کیا ابراہیم میرے مولا نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا اس لیے کہ میں نے تمہاری ہیلپ نہیں کی تھی, تمہاری انسلٹ کی تھی. پہلے تو ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہمارا مولا مدینہ میں بیٹھ کر اتنا مہربان اور اتنا زیادہ خیال رکھتا ہے ہمارے. اذن گرامی زمانے کے امام کے بارے میں یہی عقیدہ رکھی ہے غیبت کے دور میں. شیخ مفید کے نام جو زمانے کے امام کا خط ہے اس کے واضح الفاظ لکھیں, انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. اے ہمارے ماننے والوں یاد رکھنا, نہ ہم تمہیں بھولتے ہیں نہ تمہارے ہم تمہیں فراموش کرنے والے ہیں, نہ ہم تمہارا خیال رکھنے میں کہیں کوتاہی کرتے ہیں, کہیں بھی کوتاہی نہیں کرتے. ازماس انچ برماس. اگر کوئی پریشانی ہم پر آ بھی رہی ہے نا, آپ یاد رکھیے گا زین گرامی, اس کا واحد سبب ہم خود ہیں, ہمارے اپنے اعمال, ہمارا اپنا کردار, ہماری اپنی معصیتیں. بلکہ زمانے کے امام کے وجود مقدس کے صدقے میں نہ جانے کتنی بلائیں اور مصیبتیں ہیں جو آتے آتے دفع ہو جاتی ہیں ہم پر, جو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. شاید قیامت کے میدان میں جا کر اندازہ ہو کہ امام نے کتنی مصیبتوں سے ہم کو بچا لیا, کتنی پریشانیوں سے ہم بچ گئے تھے. کہا مولا اتنا زیادہ خیال رکھتے. کہا بس اور کیا کرنا تھا ابراہیم جمال کو. کہا علی بن یقطین کو میں نے معاف کیا, دنیا میں معاف کیا, آخرت میں معاف کیا. علی بن یقین نے کہا نہیں ایسے نہیں، یعنی اب علی بن یقین کو بھی امام کی خدمت میں حاضر دینا ہے، اور عقیدت کا عالم دیکھیں، اب یہ شاید عقیدت ہی میرے خیال میں بظاہر معاملہ سوال ہو چکا ہے جب ابراہیم جمال نے معاف کر دیا، علی بن یقین کہتے ہیں ایسا نہیں، اے ابراہیم میں نے تمہیں ذلت سے گزارا تھا، میں نے تمہاری انسلٹ کی تھی، جب تک میں خود انسلٹ کو محسوس نہیں کروں گا تب تک نہیں سمجھوں گا تم نے مجھے معاف کیا ہے، یو شوڈ انسلٹ می ناؤ. کیسے؟ کہا ابراہیم میں اپنا پیر سر زمین پہ رکھتا ہوں، ایک طرف زمین کی مٹی اور ایک رخسار پر تم اپنا پیر رکھو. ابراہیم کہتے ہیں علی بن یقین کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اذان گرامی اب مجھے نہیں پتا وہ کیسے ہوا، لیکن علی بن یقین نے قسم دی، کچھ بھی کہا آخر مجبور کیا ابراہیم کو، اے ابراہیم میں اپنے مولا کے سامنے سرخرو نہیں ہوں گا اگر تم مجھے اس طرح سے نہیں کرو. آخر اس خاک آلود چہرے کو لے کر دوبارہ سواری پر بیٹھے، امام کی خدمت میں حاضر ہو، اور امام نے فوراً گلے سے لگایا. کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ یعنی کیا میں اس واقعے کو انالائز کرتا ہوں، کیا ساتھ امام کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اعجاز امامت سے ابراہیم جمال کی مدد کر دیتے، پرابلم کو سالو کر دیتے؟ ہو سکتا تھا نا، کوئی پرابلم تو نہیں تھا. جس امام کو مدینہ میں بیٹھ کر معلوم ہے کہ ابراہیم جمال کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ چکا ہے، وہ پرابلم کے اندر ہے، وہ تکلیف کے اندر ہے، اور اتنا بڑا پرابلم بہرحال ہے کہ اسے دربار تک جانا پڑ گیا ہے، بعض اوقات چھوٹے موٹے مسائل تو گلی محلے میں حل ہو جاتے، لیکن وہاں تک جانا پڑ گیا اس کا پرابلم سالو نہیں ہو رہا. امام سالو کر سکتے تھے پرابلم، اور یقیناً ابراہیم جمال نے کئی سارے مقامات پر خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی ہوگی، ائمہ طاہرین کی خدمت میں توسل کیا ہوگا، امام کا ماننے والا ہے، امام کی عقیدت رکھنے والا ہے، امام سے مودت رکھنے والا ہے، امام سسٹم کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہر مقام پر ہم ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوں گے، اے اہل ایمان تم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، جس کے بس میں جہاں پر ہے تمہیں ہیلپ کرنی ہے. غیبت کے دور میں تمہارا جو حال ہونے والا ہے اگر تم نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کی کوشش نہیں کہ تم پریشان ہو جاؤ گے. اور دوسرا واقعہ ہمارے سامنے یہ ساتویں امام کے اور کئی سارے واقعات ہیں، ایک واقعہ میں لے رہا ہوں دسویں امام، حضرت امام ہادی امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے. جب امام سامرہ میں ہیں، دسویں امام بھی سامرہ میں کی شہادت ہوئی، گیارہویں امام کی بھی شہادت بھی سامرہ میں، اور دسویں امام کا دور آتے آتے اب بنو عباس کی حکومت بہت زیادہ اپ گریڈ ہو چکی، یعنی جن مومنین نے کربلا کی اور عراق کی زیارتیں کی وہ جانتے ہیں کہ بغداد اور بغداد سے پھر ملا ہوا ہے تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کی ڈرائیو پر سامرہ. یہ سامرہ کیا تھا؟ اصل میں لفظ سامرہ تو تھا ہی نہیں، اصل لفظ تھا سرہ من رعا، جو آہستہ آہستہ سرمن رائے بنا، سرمن رائے سے سامرہ بن گیا، سرہ من رعا. اس کا نام ہی رکھا گیا تھا سرہ من رعا، اس کا جملہ ترجمہ کیا ہے سرہ من رعا کا، سرہ من رعا جس نے دیکھا وہ خوش ہوا. یعنی ایسی جگہ بنائی گئی تھی، آج تو خیر وہ اجڑ گیا پورا، اور آج بھی انتہائی اسٹرانگ جگہ اہل سنت کے اعتبار سے، یعنی عراق جیسے حالات کے اندر بھی جنہوں نے زیارت کی وہ جانتے ہیں کہ سامرہ کی زیارت میں نائٹ سٹے نہیں ہوتا کہیں پر، دن ہی دن میں جاؤ، دوپہر کی نماز کے بعد فوراً وہاں سے بھاگو نکل جاؤ، اس لیے کہ وہ علاقہ قطعاً غیروں کا علاقہ. اور جس انداز سے سامرہ کے روزوں کو شہید کیا گیا، جو مومنین جانتے ہیں ذرا سا بھی کانٹیکٹ میں وہ جانتے ہیں کہ دشمنوں نے آ کر انہیں کچھ ہی نہیں کرنا پڑا، ایک مومن بھی نہیں تھا، کہاں سے ہوتا؟ سامرہ میں کسی مومن کا وجود ممکن ہی نہیں ہے، اتنے سخت حالات ہیں. یعنی آپ سوچیے 1400 سال کے بعد جو یہ حالات ہیں کہ آج کوئی مومن وہاں نہیں جا سکتا، تو امام کے دور میں وہاں کیا حالت ہوگی اور کتنا سخت ہوں گے اہل بیت کے دشمن وہاں پر. اور ایسے دور میں جب دسویں امام سامرہ کے اندر ایک مومن آیا، آخر کہنے لگا کہ مولا میری مدد کیجیے. اب امام کی خدمت میں خود ڈائریکٹلی آ چکا ہے. اب دیکھیں ابھی ساتویں امام کے واقعے کے اندر امام نے کسی اور کی ہیلپ لی، بظاہر کسی اور کو مامور کیا ہے کام کرنے کے لیے، لفظ ہیلپ شاید مناسب نہیں، کسی اور کو مامور کیا ہے امام نے کام کرنے کے لیے، لیکن دسویں امام کے حالات میں خود امام کی خدمت میں آیا. اچھا، مولا کائنات سے لے کر پیغمبر اکرم سے لے کر کئی سارے امام کی زندگی کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ کوئی مومن آیا مانگنے والا، امام نے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا، زمین سونے کی بن گئی، کہا کتنا سونا اٹھانا اٹھا لے. کئی مرتبہ ایسے واقعات امام کی زندگی میں پیش آئے کہ مومن نے اگر ہاتھ دلایا، امام ہاتھ تو دھوتے جا رہے ہیں، جب وہ پانی کی قطرے جب ہاتھوں سے جب گرتے ہیں تو پانی جب تشت میں پہنچتے تو ہیرے جواہرات بنتے چلے جا رہے ہیں. ایسے واقعات اور کوئی کمی نہیں ہے ایسے واقعات کی، لیکن دسویں امام نے اس کو نہیں کہا اس طرح سے کہ ٹھیک ہے مٹی اٹھا کے دے دیو سونا بن گئے ہیرے جواہرات دیتے، نہیں. امام نے دسویں امام نے ایک عجیب کام کیا، اور مجھے واقعاً تعجب ہوتا تھا، لیکن اساتذہ سے ڈسکس کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ تربیت تھی در حقیقت، امام چاہتے تھے کہ واقعات کتابوں کا حصہ بنے، ہسٹری کا حصہ بنے، تاکہ مومن سمجھے مجھے کیا کرنا. امام نے ایک ڈاکومنٹ لکھ کے دے دیا کہ ٹھیک ہے میرے ذمے تمہارے 30,000 دے رہا ہوں، لکھ کے دے دیا 30,000 دے رہا ہوں اور میں تمہیں ادا کروں گا 30,000 دے رہا ہوں. وہ پیپر لکھ کے دیا امام نے اور کہا کہ لک میں ابھی تو جا رہا ہوں. اچھا وہ ہوا یہ کہ امام اس شہر میں تھے بھی نہیں سامرہ میں، سامرہ سے کسی سبب میں جو آج کل کے زمانے میں سبب کہتے ہیں آپ لوگ، باہر کے کسی علاقے میں گئے ہوئے تھے کسی مومن سے ملنے کے لیے. یہ مومن اتنا پریشان تھا کہ وہ صبر میں امام سے ملنے چلا گیا. وہاں امام نے اس کو لکھا لکھ کے دے دیا، کہا دو دن بعد میں سامرہ پہنچوں گا. جب میں دو دن میں پہنچوں گا تو بظاہر تو بنو عباس کے خلفاء نے امام کو پروٹوکول دے کے رکھا تھا، مہمان بنا کے رکھا تھا اور اسی مہمان کے عالم میں نظر بند کر کے رکھا تھا. کہا کہ جب میں پہنچوں گا تو خلیفہ بھی ملنے کے لیے آئے گا، پوری بیوروکریسی بیٹھی ہوگی، وہاں آ کر تم اس پیپر کو لے کے بات کرنا، مجھ سے پیسے مانگنا، میں منع کروں گا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھ سے بدتمیزی کرنا. بہت سنبھل سنبھل کے میں ترجمہ کر رہا ہوں روایتوں کا ذہن گرامی. کہنے کا مولا، امام نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرنا تمہیں، کہ تم نے بہرحال اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا ہے کہ یہ کون سی شرافت ہے. امام نے حکم دے دیا، اس کے امام حکم پہ عمل کرنا ہے. وہ رکا لے کر آ گیا، دو دن بعد امام پہنچے. اب سارے انہیں اشراف بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، بیوروکریسی کے افراد ہیں، حتیٰ خود خلیفہ بیٹھا ہوا سارا، یا خلیفہ شاید نہیں تھا اس بات کے اندر. یہ آیا، اس نے امام کو رکا دیا، کہا آپ نے لکھ کے دیا تھا مجھے 30,000 درہم. امام نے کہا، کہا نکال لیے میرے پیسے. امام نے کہا بھائی اس وقت نہیں، دو دن میں آ کے لے جانا. اور معمول کے مطابق جو آرڈر تھا اس نے کہا کہ یہ کون سی شرافت ہے، جب لکھ کر دے دیں تو کیوں پیسے نہیں دے رہے، یہ طریقہ تو نہیں ہوتا. جو بھی اس نے الفاظ استعمال کیے، اور یہ کہہ کر وہاں سے وہ چلا گیا. اب فوری طور پر بات کہاں پہنچی دربار میں، کہ بھائی ایسا ہو گیا، حکومت وقت کا گیسٹ ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، امام معصوم ہے، اور سر دینے کو پیسے نہیں. اس طرح کا واقعہ، یعنی مجھے واقعہ یعنی بڑی ذمہ ڈر لگ رہا ہے اس واقعے کو کرنے میں، کہ ایسا نہ ہو کہ مومنین کہیں مولا آپ، مولانا صاحب آپ مولا کی اہمیت اور مقام اور مرتبے کو گھٹا رہے. امام کی قدموں کے سامنے انہیں یوں سمجھ لیجئے کہ پوری کائنات کی دولت امام کے اختیار میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ اگر ہے تو یقیناً ہماری تربیت کے لیے، یقیناً ہماری تربیت کے لیے، کہ دیکھو تمہیں صاحبان ایمان کے ساتھ اس طرح سے کام کرنا ہے، تمہیں صاحبان ایمان کی اس طرح سے امداد کرنی. فوراً 30,000 کا بات ہوئی تھی، وہاں سے دربار سے 40,000 درہم کی تھیلی آ گئی کہ آپ اس کو فارغ کرنا سب سے پہلے گفٹ کے طور پر. اگلے دن وہ آئے امام کی خدمت میں، رو رہا ہے، معافی مانگ رہے، مولا میں نے غلطی کی. کوئی بات نہیں، آ جاؤ، 40,000 درہم اٹھا کے دے دی. کہا مولا میرے 30,000 درہم تھے، میری ضرورت بھی اتنی ہے. امام نے کہا سارے تیرے نام پہ ہے، تو ہی لے کے چلا جا، مجھے کیا کرنا ہے درہم و دینار کا. یہ ہے ائمہ طاہرین کا انداز. یعنی جب بنو عباس کا دور حکومت کا آغاز ہوا تو اس انداز سے تربیت کرنا شروع کیا ائمہ طاہرین نے، کہ غیبت کے دور میں اے صاحبان ایمان تمہارے لیے جو مسائل پیش آنے والے ہیں اس کا سلوشن تمہیں اس انداز سے ڈھونڈنا ہے کہ ائمہ طاہرین کی تعلیمات کو لے کے چلنا. عبادتیں اپنے مقام پر، نماز روزے اپنے مقام پر، یہ سب ہوتی رہیں گی عبادتیں، لیکن بہرحال اس فرش ادا پر آنے کے بعد، ائمہ طاہرین کی تعلیمات کو سیکھنے کے بعد اس بات کو بھی سمجھنا ہے، اس کردار کو بھی ڈیولپ کرنا ہے. اہل بیت اطہار کا طریقہ یہی ہے کہ ہمیشہ تربیت کی ہے. شاید تربیت کا ہی حصہ تھا، مجھے نہیں معلوم. جب کوفے کے بازار میں سکینہ کی زبان پر پانی کا لفظ آیا، شاید تربیت کا حصہ تھا. میں نے مطالعہ کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کتابیں دیکھی ہیں مقاتل کی. میں جملہ کہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں جملہ، جب تک عصر عاشور ہوئی تب تک تقریباً ہر مقتل نے لکھا کہ بچوں کی لطش لطش کی صدا آتی تھی، لیکن شام غریبہ کے بعد مجھے کسی کتاب میں نظر نہیں آیا کہ بچوں نے کہا لطش لطش. کیا بچوں کو پانی مل گیا تھا؟ پانی نہیں ملا تھا، لیکن ابو الفضل عباس کے جانے کے بعد آس ایسی ٹوٹی کہ بچوں کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ارتش پر لبیک کون کہنا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کوفے کے بازار سے جب اہل بیت کا قافلہ گزر رہا ہے تو کون سی منزل تھی، جناب سکینہ نے کتنا پیاس محسوس کی، بے اختیار کانپو بھی اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا، پیاس پانی ڈال. اب کوفہ بہرحال ان لوگوں کا ہے کہ جو اہل بیت اطہار کو پہچانتے بھی تھے، عزت بھی کرتے تھے. بہرحال جو بھی ہوا، ایک مومنہ گئی، اسے سن لیا، اس کے بچے کانوں میں بچی کی آواز پڑ گئی، گئی دوڑ کر پانی کا کوزہ لے کر آئی. اے میں نے سنا علماء سے اس واقعے کو، اور آ کر اس نے کوزہ جناب سکینہ کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ بی بی پانی پی لو تو میرے لیے کچھ دعائیں مانگ دینا. اب یہ ہے تربیت. جناب زینب نے جناب سکینہ کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو روک دیا، کہا سکینہ دعائیں پہلے مانگو پانی بعد میں. بی بی مانگ کیا تیری دعائیں؟ بس یہ روایتوں کا جملہ بھی ہے، ہمارا مرثیے میں بھی پڑھا جاتا ہے، عجیب ہے یہ. بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو روکا، سکینہ دعائیں مانگو. بی بی تیری کیا دعائیں؟ کہنے لگی بی بی دعا مانگو، میرا شوہر سفر میں گیا ہوا ہے، خیر سے لوٹ کر واپس آیا ہے. اب مجھے نہیں پتا سکینہ نے کیا دعا مانگی، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ شاید چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے ہوں گے اور کہا ہوگا پالنے والے اس غریب الوطن قافلے کا واسطہ، ہم بے وطنوں کا واسطہ، اس عورت کا شوہر اپنے وطن میں لوٹ کر واپس آ جائے. بی بی کوئی اور دعا، ہاں ایک دعا اور مانگو. کیا دعا مانگو؟ کہ بس بی بی دعا کرو جس طرح سے تمہارا گھر اجڑا ہے میرا گھر نہ اجڑے، میرے بچے اس طرح سے یتیم نہ ہو. شاید پھر کہا ہوگا خدا بندہ سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، اس عورت کے بچے یتیم نہ ہو. کوئی اور دعا بھی بس آخری جملے کہا، بی بی ایک اور دعا، بس آخری دعا ہے. کہا کیا دعا ہے؟ آخری دعا کا آخری دعا مانگو کہ خدا بند متعال مجھے ایک مرتبہ مدینے کی زیارت نصیب کر. پردیس میں جیسے ہی مدینے کا نام سنا، شہزادی زینب بے اختیار چونک کر کہتی ہے بی بی مدینے جا کر تو کیا کرے گی؟ مدینے میں تیرا کیا کام ہے؟ کبھی بھی کیا بتاؤں، 20 سال ہو گئے میرا مولا امیر المومنین کوفے میں رہا کرتا تھا، شہادت ہو گئی، اس کے بعد میرے مولا آغازادے امام حسن تھے، امام حسین تھے، شہزادی زینب تھی، ام کلثوم تھی، سب لوٹ کر چلے گئے. میرا دل چاہتا ہے مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے آغازادوں کی زیارت کروں، آقا حسین کے چہرے کی زیارت کروں، اپنی بیوی زینب کی زیارت کروں، ایک مرتبہ ان خدمت میں جاؤں. میرے خدمت جناب زینب نے کہا بی بی تو اگر زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی. اب جناب زینب نے پہچان لیا، تو پہچان لے گی؟ کہا ہاں بی بی کیسے نہیں پہچان، میں نے برسوں خدمت کی، میرے ساتھ رہے، میں کوبے میں رہی تھی، خدمت گزار تھی. اب زینب نے ایک مرتبہ چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا؟ یہ دکھیاری زینب میرے سامنے رو کر کہنے لگی بی بی میرا آقا حسین کہاں چلا گیا، میرا آقا عباس کہاں چلا گیا؟ رو کر زینب نے کہا وہ جو نوک ریزا پر سر نظر آ رہا ہے، ایک سر تیرے مولا حسین کا ہے، شانوں کو کٹا کے عباس دریا کنارے سو گیا، زینب شہر کوفہ میں اسیر بن. وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ایام قلم ینقلب. پالنے والے سے جو واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بالخصوص مولانا نے ابھی کہا، شاید کسی مومنہ کا بچہ ہے جو قید و بند کی صحبتوں میں جیل میں، ظاہر پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے کوئی بھی بے جرم و خطا قید و بند کی صحبتیں گزار رہے، زینب کبریٰ کی اسیری کے صدقے، معصوم سکینہ کی ہمیشہ کی زندانی کے صدقے، پالنے والے ان کو قید و بند سے رہائی عنایت فرما. جو بیمار ہیں بالخصوص جو مورد نظر ہیں، جن کے لیے دعائے صحت کی التماس کی گئی، آج بھی التماس کی گئی، ہادی جعفری صاحب جن کے لیے دعا کی التماس کی گئی، پالنے والے محمد والے محمد کا صدقہ، بیمار کربلا کا صدقہ، جلد از جلد صحت کلی عنایت فرما. معبود جو مخروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں، جو کم روزگار ہیں، جو رزق حرام میں مبتلا ہیں، ان سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. پالنے والا ائمہ طاہرین جیسا چاہتے ہیں ویسا بننے کی ہم کو توفیق عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اہل بیت کے ماننے والے موجود ہیں، آپس کے اختلافات کو بھلا کر ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر بن کر ایک دوسرے کے لیے بہترین مددگار بہترین معاون بننے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہماری گنہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. اپنے بچوں کا کردار، اپنے گھروں کے ماحول، اپنی تربیت، اب بچوں کی تربیت، اپنے گھرانوں کا ماحول زمانے کے امام کی تعلیمات کے مطابق بنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. میں ایک بار پھر درخواست کروں گا سورہ فاتحہ سورہ الحمد.